Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى في مقام آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محترم علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین ماں اور بہن سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے ایک عجیب بات فرمائی. پہلے وہ آیت دیکھ لیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کیسا ڈرو؟ حق کا تقات جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت. یہ عجیب بات. موت پر ہمارا اور آپ کا اختیار ہے؟ نہیں ہے. کب موت آئے گی پتہ نہیں, کہاں آئے گی پتہ نہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرما دیا کہ کل آدمی کیا کرے گا کسی کو نہیں پتا, اور آدمی کو موت کہاں آئے گی کسی کو نہیں پتا. تو یہ بات بتانے کا کیا مقصد ہے؟ کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت. یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہتا ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے, لیکن ساری زندگی اللہ سے ڈرتے رہنے کے ساتھ ساتھ, ساری زندگی توحید کے اوپر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے پہلے تمہارا خاتمہ توحید کے بجائے شرک پر ہو جائے. یہ پونجی ہے, اس کو بچا کے رکھو, یہ گئی تو سب گیا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, دیکھو خبردار, زندگی بھر تم توحید کے اوپر رہنا, اور جب تمہاری موت آئے تب بھی تم توحید اسلام کے اوپر, توحید کے اوپر ہی تمہارا خاتمہ ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے ٹائم تمہارا عقیدہ گڑبڑ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے ٹائم تم شرک کی حالت میں مر جاؤ. اگر تم شرک کی حالت میں مر گئے تو پھر تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. چلیے اس آیت کا مطلب ایک حدیث رسول کی روشنی میں سمجھتے ہیں. حدیث کہاں کی ہے؟ صحیح بخاری کی بھی ہے, صحیح مسلم کی بھی. حدیث کے راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اس ہستی سے جو دنیا میں سب سے سچی ہے اور جس کو ساری دنیا سچا جانتی ہے, جو صادق بھی ہے جو مصدوق بھی ہے, یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا فرماتے ہیں؟ جو سنا ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما, دیکھو جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 40 دن تک ماں باپ کا جو پانی ہوتا ہے وہ ملایا جاتا ہے, 40 دن تک ملایا جاتا ہے. ثم یکون علقۃ مثل ذلک, پھر 40 سے لے کر 80 دن تک, یعنی 40 اور دن تک انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ایک جمے ہوئے خون کی طرح رہتا ہے. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک, اور پھر 80 دن سے لے کر 120 دن تک انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے. ثم یبعث اللہ الیہ ملکا, اور جب 4 مہینے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, جب 120 دن پورے ہو جاتے ہیں, تب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتے سے کہتا ہے کہ 4 چیزیں لکھ, اکتب عملہ, پہلی چیز اس کا عمل لکھ, دنیا میں کتنا عمل کرے گا, نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا, مالدار ہے, زکات دے گا کہ نہیں دے گا, جھوٹ بولے گا کہ سچ بولے گا, امانت داری والا راستہ اپنائے گا کہ بےمانی کرے, عمل لکھو. وزیر کہوں, اس کی روزی لکھو, کروڑ پتی بنے گا کہ جھوپڑ پتی میں رہے گا, کتنا پیسہ کمائے گا, کتنی بلڈنگیں بنائے گا, کتنی اس کے پاس گاڑیاں ہوں, سب لکھو. وہ اجل ہوں, اس کی عمر لکھو, کتنی زندگی پائے گا. غور کیجئے, ابھی انسان دنیا میں آیا بھی نہیں, ابھی ماں کے پیٹ کے اندر 120 دن کا فیٹس ہے, اس کو انگریزی میں فیٹس بولتے ہیں, جنین ہے. آپ 120 دن کے بچے کو انٹرنیٹ کی مدد سے دیکھ لیجئے, ماں کے پیٹ میں 120 دن کا بچہ کیسا ہوتا ہے. ابھی وہ ماں کے پیٹ میں, ابھی دنیا دیکھی نہیں, اللہ سب لکھ رہا ہے, لکھ میرے فرشتے, کیا عمل کرے گا, کتنی روزی پائے گا, کتنی عمر پائے گا. وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ, اور یہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا, یعنی جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا, یہ بھی لکھتے. بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, ماں کے پیٹ میں ہی کنفرم ہو گیا, سیٹ کنفرم ہے, جنتی ہے کہ جہنمی ہے. اس کے بعد ثم ينفخ فيه روحه, پھر فرشتہ اس 120 دن کے بچے کے اندر روح پھونکتا ہے. اس کے بعد انسان دنیا میں آتا ہے. اب اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اب انسان دنیا میں عمل کرتا ہے, پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے, خوب نماز پڑھ رہا ہے, خوب روزہ رکھ رہا ہے, خوب زکات دے رہا ہے, خوب حج کر رہا ہے, خوب نیکیاں کر رہا ہے, حتی ما یکون بینہ وبین الجنۃ الا ذراع, یہاں تک کہ جنت کے اور اس کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ, اتنا ایک ہاتھ ایک دم جنت میں جانے والا ہے. فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ, ایک دم جنت میں جانے والا ہے, جنت سے اور اس کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے, اتنے میں اس کی تقدیر کی کتاب غالب آ جاتی. تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ, ایک ہاتھ باقی تھا جنت میں جانے کا, ایک ہاتھ اور باقی تھا جنت میں چلا جاتا, لیکن اس کی کتاب میں لکھا تھا کہ اس کو جہنم میں جانا ہے, وہ جہنمی والا عمل کر لیتا اور جہنم میں چلا جاتا. ایک انسان ساری زندگی گناہ کرتا ہے, برائی کرتا ہے, بدکاری کرتا ہے, جہنم میں جانے والا کام کرتا ہے, یہاں تک کہ جہنم کے اور اس کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت, ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے جہنم میں جانے میں, اچانک اس کی تقدیر کی کتاب غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتی والا عمل کر لیتا اور جنت میں چلا جاتا. حدیث میں نے پوری پڑھ کے سنا دی, حدیث نے کئی سوال آپ کے دماغ میں چھوڑ دیے. پہلا سوال تو یہی پیدا ہوا کہ جب سب کتاب میں ہمارے لکھ دیا گیا تو کاہے کو نماز پڑھے, کاہے کو روزہ رکھے, کاہے کو زکات دے. ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ ہم کو جنت میں جانا ہے تو نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, اور لکھ دیا گیا کہ جہنم میں جانا ہے تب بھی نیکی کرنے کا کوئی فائدہ ہے. یہ ایک شیطانی وسوسہ جو دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے. اس کا جواب یہ, تم کو پتا ہے کہ کیا لکھا ہے؟ یہ تو اللہ کو پتا ہے نا, اللہ کو پتا ہے کہ تمہارے مقدر میں کیا لکھا, تم کو نہیں پتا, لہذا تم کو وہ کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے, تم کو جنت میں جانے والا عمل ہی کرنا ہے. اچھا, ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ ساری زندگی انسان نیکی کر رہا ہے, ایک ہاتھ باقی ہے جنت میں جانے میں, ایسا کون سا پاپ کر دیا کہ جہنم میں چلا گیا؟ ایک ہاتھ باقی تھا, اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اور اس کو مہلت دے دیتا, بیچارہ جنت کے بجائے جہنم میں چلا گیا, ساری محنت بیکار ہوگی. ایسی کون سی منحوس چیز ہے جو ایک مومن کی ساری زندگی کی کمائی پر پانی پھیر سکتی ہے؟ وہ شرک ہے, وہی شرک ہے. دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود آتے ہیں, صحابہ بھی کیسا کیسا سوال کرتے ہیں. اب سوچو اس سوال کا صحابہ سے کیا تک ہے, کیا مطلب ہے؟ ایو الذنب اعظم عند اللہ, اے اللہ کے نبی اللہ کے نزدیک سب سے خطرناک گناہ کون سا ہے؟ صحابہ یہی نہیں پوچھتے تھے کہ سب سے اچھا عمل کون سا, یہ بھی پوچھتے تھے کہ سب سے خطرناک عمل کون سا ہے تاکہ اس سے بچیں. صحابہ نبی سے جنت میں جانے کا راستہ بھی پوچھتے تھے اور جہنم سے بچنے کا راستہ بھی پوچھتے. ابھی میں نے جمعہ میں حدیث سنائی, جمعہ میں نہیں سنائی, کل سورت میں سنائی, کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی حضرت ثوبان جو آپ کے غلام بھی تھے ان سے کہا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے, پہاڑ کے برابر, تہامہ کے پہاڑ جو عرب کے اندر مشہور تھے, تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو بھوسے کی طرح اڑا دے گا, ساری نیکیاں بیکار ہو جائیں گی. تو صحابی نے فوراً کہا اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان کے جیسے ہو جائیں. تو صحابی کیا سوال کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی اللہ کے نزدیک سب سے خطرناک سب سے عظیم گناہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت, ان تجعل للہ ندا وہو خلقک, سب سے بڑا گناہ یہ ہے, سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ تمہیں پیدا تو اللہ نے کیا, زمین پر تو اللہ کی رہتے ہو, آکسیجن تو اللہ کی دی ہوئی, حاصل کرتے ہو، پانی تو اللہ کا پیتے ہو، روزی تو اللہ کی استعمال کرتے ہو، اور اللہ کے برابر کسی اور کو ٹھہرا دیتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مشکل کشا مان لیتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دستگیر مان لیتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک مان لیتے ہو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان ذالک العظیم، واقعی میں اللہ کے نبی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ثم اجو، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیت ان یطعمما، دوسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ کل وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی، کل وہ تمہاری پراپرٹی میں شریک ہوگی، کل تمہارے گھر کا اناج ڈبل ہو جائے گا، کل تمہارا خرچہ ڈبل ہو جائے گا، تم اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا اللہ کے رسول، اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، تیسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ کیا مطلب؟ پڑوسی کے ساتھ مت کرو، باقی سب کے ساتھ کرو، نہیں، مطلب یہ ہے کہ پڑوسی پڑوسی پر اعتماد کرتا ہے، پڑوسی پڑوسی پر بھروسہ کرتا ہے، پڑوسی اگر اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے تو گویا یہ ویسے ہی ہے جیسے مسجد کے اندر کوئی شراب پیتا ہے۔ شراب پینا تو گناہ ہے نا، لیکن کوئی مسجد میں شراب پی رہا ہے، اس کا مطلب کہ گناہ پر گناہ کر رہا ہے۔ ایک انسان زنا کر رہا ہے اور اپنے کسی خاص رشتہ دار کی لڑکی کے ساتھ کر رہا ہے، اپنے پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہے، اس کا مطلب بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ وہ اپنے رشتہ دار کا، اپنے پڑوسی کے بھروسے کا خون کر رہا ہے۔ تو اس حدیث نے کیا بتایا؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اب ایک بات بتاتا ہوں، نوٹ کر لو، پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک گناہ کے بارے میں کہا کہ ہم معاف نہیں کریں گے، ایک گناہ کے بارے، باقی کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم معاف نہیں کریں گے، ایک گناہ کے بارے میں۔ کون سا گناہ ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے لوگوں، اور اس آیت کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے، اس آیت کا صحیح ترجمہ سن کے جاؤ، ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ غلط ترجمہ ہے، یہ غلط ترجمہ ہے، یہ صحیح ترجمہ نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک سے نیچے جتنے گناہ ہے، شرک سے کم کم تر جتنے گناہ ہے اس کو معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہے وہ اس کے بعد آتے ہیں۔ ما دون ذلک، دونا کا مطلب اس کے نیچے، اس کے نیچے کے لیول کے جو گناہ ہے وہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 77 میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے۔ انہ من یشرک، کیا بھائی مائک جو ہے دگا دے رہا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت حرام، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالم لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ شرک کرنے والوں کو ظالم کہا گیا، آپ ظلم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، ٹوپی کی جگہ سر ہے اور جوتے کی جگہ پیر۔ اب کوئی جوتا اپنے سر میں پہنے اور ٹوپی اپنے پیر میں پہنے، یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے، یہ جوتے کے ساتھ ظلم۔ شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس سے دعا کی جائے, اس کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے, اس کو مشکل کشا مانا جائے, اس کی عبادت کی جائے, اس کے نام کی نظر و نیاز کی جائے, اس کے نام سے جانور ذبح کیا جائے. یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے. قرآن کریم میں سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 88 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا, 18 رسولوں کا ذکر کیا, اور سارے چوٹی کے رسول, اولو العزم رسول, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر میرے یہ جلیل القدر پیغمبر, اگر یہ میرے 18 پیغمبر, اگر میرے یہ 18 رسول بھی شرک کرتے تو ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی. مسلمان, تیرے رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ شرک اگر نبیوں سے ہوا ہوتا, یہ شرک پیغمبروں سے ہوا ہوتا, یہ شرک روئے زمین کی سب سے افضل جماعت سے ہوا ہوتا, بھئی نبیوں سے افضل تو کوئی نہیں ہے. اللہ نبیوں کے بارے میں کہا, حالانکہ نبی محفوظ عن الخطا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو خطا سے ان کو محفوظ بنایا ہے, وہ شرک نہیں کر سکتے, ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے. لیکن اللہ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ شرک کتنی گندی چیز ہے, شرک کتنی غلیظ چیز ہے, شرک کتنی ناپاک چیز ہے, کہ میرے 18 پیغمبر اگر یہ بھی شرک کرتے لحبط عنہم ما کانوا یعملون, تو ان کے سارے عمل برباد ہو جائے. اچھا, اب نبیوں میں بھی سب سے پیارا نبی ہمارا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر دیا, جنہیں اللہ نے پورے قرآن میں نام لے کر کہیں یا محمد نہیں کہا, یا موسیٰ کہا, یا عیسیٰ کہا, یا نوح کہا, لیکن یا محمد کہیں نہیں کہا. جس نبی سے اتنی محبت ہے اللہ کو کہ اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھائی اللہ نے قرآن میں, جس شہر میں میرے نبی رہتے ہیں اس شہر کی قسم کھائی, جس نبی کے مقام کو اللہ نے بلند کیا کہ قیامت تک جب تک اذان ہوتی رہے گی اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اشہد اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی, اس نبی کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا. سورہ زمر آیت نمبر 65 کیا فرمایا, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے نبی, آپ کو بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے, اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان کو بھی یہی تعلیم دی گئی کہ شرک کرو گے تو برباد ہو جاؤ, ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی, خسارہ اٹھانے والوں میں سے, نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ شرک ہے کیا, اتنی خراب چیز کہ اللہ اپنے پیغمبروں سے کہہ رہا ہے, اور پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر اپنے پیارے نبی اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ تم نے بھی شرک کیا تو تمہارا عمل بھی برباد ہوتا ہے. اور مشرک سے اتنی نفرت ہے اللہ کو کہ مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرنے کا بھی رائٹ نہیں ہے. نبی کے چچا ابو طالب کا آخری ٹائم ہے, بخاری کی روایت, نبی کے چچا ہیں, نبی کو پالا ہے, پوسا ہے, پیار کیا ہے, ہر مشکل موقع پر ساتھ دیا ہے, آخری ٹائم, ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے نبی کا, ابھی نبی پر ایمان نہیں لائے, بخاری کی روایت ہے, اپنے چچا کے پاس آتے ہیں, یا امی قل لا الہ الا اللہ, چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے, کلمت الوحاد لک بہا عند اللہ, اس کلمے کے ذریعہ میں آپ کے لیے لڑوں گا اللہ سے, اس کلمے کی بدولت میں اللہ سے لڑوں گا, لڑوں گا مطلب آپ کو جنت میں لے کے جانے کی کوشش کروں گا, آپ کے لیے سفارش کروں گا, یہ کلمہ پڑھ لو تب سفارش کروں گا, کلمے کے بغیر میرے پاس بھی پاور نہیں. ابو طالب کو پیارے نبی نے یہ بات بتا دی. وہاں پر دو گرو گھنٹال بھی بیٹھے, ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ, ان دونوں نے کہا ہے ابو طالب خبردار, اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑنا. اترغب عن ملت عبد المطلب, اے ابو طالب کیا تم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دو گے, کیا تم عبد المطلب کا مذہب چھوڑ دو گے؟ بخاری کی روایت سے ابو طالب کی زبان سے آخری جملہ یہ نکلا کہ الا ملت عبد المطلب, میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر اس دنیا سے جا رہا ہوں. ایمان نہیں لائے, کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملی, چلے گئے دنیا سے اپنے باپ کے مذہب پر. کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں. اب اللہ کے پیارے نبی نے یہ سوچا کہ میں اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کر دوں, کلمہ تو نہیں پڑھا پایا. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. ہم اور آپ کوشش کر سکتے ہیں, انک لا تہدی من احببت, اے میرے نبی آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے, آپ راستہ بھی کھا سکتے ہیں منزل تک نہیں پہنچا سکتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے, ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی, ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی, نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا. نبی کے چچا نبی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں لیکن ایمان نہیں لا پائے. آنکھوں میں روشنی نہ ہو تو گھر میں لاکھ لائٹیں جلا لو, تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ کلمہ نہیں پڑھ پائے ابو طالب. بخاری کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نازل کر دیتا ہے, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. میرے نبی آپ کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے, ایمان والوں تم کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ مشرک کے لیے تم مجھ سے بخشش مانگو. خبردار, جب یہ کلیئر ہو گیا کہ جو مشرک ہے وہ جہنمی ہے, لہذا تم مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگتا. اتنا خطرناک گناہ ہے, اور آج کوئی بتانے والا نہیں کہ شرک کیا ہے. آج امت کی اکثریت کو پتا نہیں. اچھا, آج امت کی اکثریت کو پتا نہیں کہ شرک کیا ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کا دامن پکڑ لیں گے, نبی جنت میں لے کے چلے جائیں گے. ارے نبی بھی جنت میں تب لے کے جائیں گے جب شرک پر خاتمہ نہیں ہوگا. چلو وہ حدیث سنا دیتا ہوں, صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, لکل نبی دعوت مستجابہ, اللہ نے اپنے ہر نبی کو ایک دعا اسپیشل دی کہ اس دعا کو ہم ضرور قبول کریں گے, ایک دعا ایسی دی جس کی گارنٹی لے لی کہ ہم یہ دعا ضرور قبول کریں گے. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ بِدَعْوَتِهِ, اور ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں مانگ لیا, ہر نبی نے اپنی دعا کو استعمال کر لیا. وَإِنِّي اِخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي, لیکن اے میری امت کے لوگوں میں اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا. اللہ اکبر, کیا نبی ہمیں ملا ہے, چھپا کے رکھا ہے, سنبھال کے رکھا. کس کے لیے؟ اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے اہل بیت کے لیے. شفاعتن لامتی یوم القیامہ, میں نے اپنی اس دعا کو سنبھال کے رکھا ہے کل قیامت کے دن جب میری امت کو میری شفاعت کی ضرورت پڑے گی, جب میری سفارش کی ضرورت پڑے گی, کل قیامت کے دن میں اپنی اس دعا کو استعمال کروں گا. مسلمانوں, تمہارا تمہارے نصیب کا کیا کہنا, تمہیں وہ نبی ملا ہے جو راتوں کو روتا تھا تو تمہاری فکر میں روتا تھا. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم, چھپا کے رکھا اپنی امت کے. لیکن یہ صفات کس کو ملے گی؟ نبی نے وہ بھی بتا دیا اسی حدیث, فہی انا الۃ ان شاء اللہ, کل قیامت کے دن میں ضرور سفارش کروں گا, میں ضرور شفاعت کروں گا اپنے امتی کے لیے, مگر میری امت کے صرف وہی لوگ میری سفارش حاصل کریں گے. من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, جو اس دنیا سے توحید کے اوپر جن کا خاتمہ ہوا ہوگا, جو دنیا سے شرک کے بغیر مرے ہوں گے, جو دنیا سے جب ان کی دل کی دھڑکن رکی ہوگی, جب ان کی سانس رکی ہوگی, تو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہوں گے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کرنے والے کو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی دھتکار دیں گے, بھاگ یہاں سے, تو شرک کر کے آیا تھا, تو شرک کی حالت میں مرا تھا, میں تیری سفارش نہیں کروں گا, اس کے لیے کروں گا جو توحید پر مرا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے شرک ہے کیا. موٹی موٹی بات یاد رکھو, شرک کا مطلب ہوتا ہے ملاوٹ کرنا, آمیزش کرنا, کسی چیز کو مکس کرنا. شرک کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں یا اس کی ذات میں کسی کو تاجی قرار دینا, کسی اور کو اس کے برابر قرار دینا, یا اس کی صفات کسی اور کے بارے میں ماننا, یہی شرک ہے. اور شرک کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو پکاریں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ غائبانہ طور پر ہماری بات سن رہا ہے. ایک آدمی ہمارے سامنے نہیں ہے, غائب ہے, آپ واپی میں ہیں, ایک آدمی ممبئی میں بیٹھا ہے, آپ اس کو پکار رہے ہیں یہاں سے بیٹھے بیٹھے, اور یہ عقیدہ رکھے کہ وہ وہاں سے بیٹھا بیٹھا آپ کی بات سن رہا ہے. ایک انسان مر گیا ہے, قبر میں چلا گیا ہے, اس کی قبر پہ جا کے یا اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو پکاریں کہ وہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے, آپ کو اولاد دے سکتا ہے, آپ کا نقصان دور کر سکتا ہے, آپ کو فائدہ دے سکتا ہے, یہ بھی شرک ہے, یہ پکارنا بھی شرک ہے. دلیل سورہ فاطر آیت نمبر 13 اور 14, والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ نے اوقات بتا دی, تم یہ کہتے ہو ہم جنہیں پکارتے ہیں وہ مشکل کشا ہے, وہ دستگیر ہے, وہ غریب نواز ہے, وہ بندہ نواز ہے, وہ بگڑی بنا سکتے ہیں, وہ اولادیں دے سکتے ہیں, وہ نفع کے مالک ہیں, وہ نقصان کے مالک ہیں. میرا رب فرما رہا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ تو ایک کھجور, نہیں نہیں کھجور کی گٹھلی, نہیں نہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا بال ہوتا ہے, جو ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے, کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا تار ٹائپ کا ہوتا ہے, ما یملکون من قطمیر, اس کے بھی مالک نہیں. کتنا بڑا ظلم ہے کہ جسے آج انسان یہ عقیدہ جس کے بارے میں رکھ رہا ہے. اچھا ایک مولوی صاحب آئے, بولے تو کہتا ہے غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے, بیوی سے کہتا روٹی لا, شرک ہو گیا, بچے کو بلاتا میرا پان لے کے, شرک ہو گیا, بچے سے بولتا میرا پانی لے کے, شرک ہو گیا, غیر اللہ کو پکارا تو شرک ہو گیا نا. کتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہوں. ہر پکارنا شرک نہیں ہے, اگر ہر پکارنا شرک ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی, کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں. ہم نے بیوی کو پکارا روٹی لے کے, تو بیوی تو روٹی لا کے دے رہی ہو, تو مالک ہے روٹی, روٹی لا کے دے رہی ہو, بچے سے کہا پانی لے کے آؤ, تو پانی لا کے دے رہا ہے, پانی کا مالک ہے. اس کا مطلب کہ یہ وہ پکارنا نہیں, یہاں پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے, ہم سے دور ہے, زندہ ہے یا مر گیا ہے لیکن ہم سے دور ہے. ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم پکاریں گے, ہم یہاں وادی کے اندر بیٹھ کر کہیں گے یا شیخ عبد القادر جیلانی, اور بغداد شریف میں شیخ عبد القادر جیلانی ہماری آواز کو سن لیں گے, یا ہم ان کی قبر پر جا کر کہیں گے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی, اور وہ ہماری پکار کو سن لیں گے. یہ شرک, اور اللہ اوقات بتا رہا ہے جتنے اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو, ما یملکون من قطمیر, وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے, چھلکا ہے اس کے مالک. اچھا سب سے بڑا شرک کا چور دروازہ کیا ہے, ہماری سنتے ہیں, ہم گنہگار ہیں. ارے ہم کسی بابا کو پکارتے نہیں ہیں, ہم تو ان کی قبر پر جا کر ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات اللہ تک پہنچا دو, وہ ہماری بات کو اللہ تک, اللہ ہماری سنے گا نہیں, ان کی سن لے گا, وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں, اللہ کے ولی ہیں. یہ سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, تم اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں. یہ تمہاری غلط فہمی, تمہارا عقیدہ ہی غلط ہے کہ وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, اگر تم ان کو پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے. ولو سمعوا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ چلو مان لو کہ ہم سنا بھی دے کسی طریقے, ہم اپنی قدرت سے سنا بھی دے, اگر تمہاری پکار کو وہ سن بھی لے, من تجاب لکم, تم کے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ تم جو مانگو وہ تم کو دے دے, تم اولاد مانگو تمہیں دے دے, تم بگڑی بنانے کی دعا کرو وہ دور بگڑی بنا دے, تم اپنی روزی روٹی میں برکت کے لیے کہو وہ برکت پیدا کر دے. من تجاب لکم, اگر سن بھی لے تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے, تمہاری پکار کو قبول نہیں کر سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیتیں بتوں کے بارے میں, یہ مکہ کے کافر جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کے بارے میں آئی ہے. ارے ذرا اگر آنکھ کھول کر اور دماغ کھول کر قرآن کو پڑھ لو, رب کعبہ کی قسم, عقیدہ سدھر جائے گا, توحید سمجھ میں آ جائے گی, شرک سمجھ میں آ جائے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, کل قیامت کے دن تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ انکار کریں گے. اے اللہ, شیخ عبد القادر جیلانی پکار اٹھیں گے, اے اللہ میں بری ہوں, میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے غوث اعظم کا لقب دے دینا. شیخ محی الدین چشتی اجمیری پکار اٹھیں گے, اے اللہ غریبوں کو نوازنے والا تو, امیروں کو نوازنے والا تو, غریب نواز کا لقب میں نے نہیں کہا, انہوں نے دیا تھا. انکار کریں گے تمہارے شیخ کا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ, اور اتنی سچی بات اللہ ہی بتا سکتا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ, اور آگے یہ بھی کہہ دیا کہ نبی ہو, ولی ہو, پیر ہو, فقیر ہو, اللہ کا محبوب سے محبوب بندہ ہو, سب محتاج ہے اللہ کے. اے انسانوں, انتم الفقراء الى اللہ, تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو, اللہ کے فقیر ہو, تم سب اللہ کے سر کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اگر بے نیاز کوئی ذات ہے, اگر کوئی ایسی ذات ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں, تو وہ اللہ کی ذات ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, عام طور سے شرک کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دو خدا ماننا, اس کو لوگ سمجھتے ہیں شرک. جیسے ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں بارش اندر دیوتا نازل کرتے ہیں, علم سرسوتی دیوی دیتی ہے, شیطانی طاقتیں کالی دیوی دیتی ہے, دولت لکشمی دیوی دیتی. تو ہمارا ایک عام مسلمان سمجھتا ہے شرک یہی ہے کہ دو خدا ماننا, کیا اسی کا نام شرک ہے؟ مکے کے مشرک جن سے اللہ کے نبی 23 سال تک لڑتے رہے, 23 سال تک جن سے اللہ کے نبی جنگ کرتے رہے, بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا, باپ بیٹے کا دشمن ہو گیا, ماں بیٹے سے دور ہو گئی, وہ مکہ کے مشرک اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ آؤ قرآن سے پوچھو, سورہ یونس آیت نمبر 31 اللہ فرماتا ہے قل من یرزقکم من السماء والارض, اے نبی سے پوچھو کون ہے جو تم کو آسمان سے روزی دیتا ہے, کون ہے جو تم کو زمین سے روزی دیتا ہے؟ قل من یرزقکم من السماء والارض, اے نبی سے سوال کرو کہ کون تم کو روزی روٹی دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار, کون ہے جو ہمارے کان کا مالک ہے, ہماری آنکھ کا مالک ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, اور کون ہے جو زندہ سے مردے کو نکالتا ہے, مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے؟ منی کا قطرہ, منی کا نطفہ, اس کے اندر زندگی رہتی ہے؟ نہیں رہتی, لیکن اس سے انسان پیدا ہو جاتا ہے. انڈا, انڈا کے اندر کوئی جان رہتی ہے؟ ٹوٹتا ہے, مرغی کا بچہ نکل آتا ہے. ایک کافر انسان اسلام لے آتا ہے. کل تک مردہ تھا اسلام لے آیا زندہ ہو گیا. ایک جاہل انسان عالم بن گیا, کل تک جاہل تھا مردہ تھا عالم بن گیا, اس کے اندر زندگی آ گئی. من یخرج الحی من المیت, کون ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے؟ ومن یخرج المیت من الحی, اور کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے؟ انسان زندہ ہے, اس سے منی کا قطرہ نکل رہا ہے جو بے جان ہے. مرغی زندہ ہے انڈا دے رہی ہے, بے جان ہے. ایک انسان مسلمان ہے کافر بن گیا, کل تک ایمان کی زندگی اس کے اندر تھی, اب شرک کے راستے پہ چلا گیا, مردہ ہو گیا. کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا؟ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, اور کون ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے, پوری کائنات کو چلاتا ہے؟ یہ سورج کی روشنی, یہ چاند کی چاندنی, یہ تاروں کی ٹمٹماہٹ, یہ آسمان, یہ زمین, سب اس کے قدرت سے چلتے ہیں. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, سورہ یونس آیت نمبر 31. یہ مکہ کے مشرک جواب دیں گے, اللہ. مجھے بتاؤ, ابو جہل مشرک تھا, یہ آج کا انسان اگر یہ کہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے, جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. ابو جہل اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے, مردہ سے زندہ کو نکالنے والا اللہ ہے, زندہ سے مردہ کو نکالنے والا اللہ ہے, آنکھ اور کان کا مالک اللہ ہے. ابو جہل تو مشرک ہے, اور آج کا مسلمان کہتا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے, لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے, اور یہ محب رسول ہے. کیوں بھائی؟ ابو جہل اللہ کو زمین پیدا کرنے والا مانے, آسمان پیدا کرنے والا مانے, بارش نازل پیدا کرنے والا مانے, اور وہ مشرک. اور آج کا مسلمان کلمہ گو کہے وہی جو مستوی یہ عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, یہ محب رسول. اتنا ڈفرنس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کو مانتے تھے, وہ یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا, وہ حج بھی کرتے تھے, وہ خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر بھی کہتے تھے, وہ حاجیوں کو ستو بھی کھلاتے تھے. خانہ کعبہ ٹوٹ گیا تو اپنی حلال کمائی سے انہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا. اللہ کو مانتے تھے تب بھی مشرک تھے. کیوں مشرک تھے؟ اللہ نے جواب دیا, سورہ یونس آیت نمبر 18. شرک کیا تھا حقیقت میں؟ مکہ کے لوگ کیا شرک کرتے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ, وہ اللہ کے علاوہ بہت سارے بتوں کو اپنا مشکل کشا بنائے ہوئے تھے, ان کے آگے نظر و نیاز کرتے تھے, ان کے آگے سجدہ کرتے تھے, ان سے ڈرتے تھے, ان کے اوپر بھروسہ کرتے تھے, ان کو اپنا مشکل کشا مانتے تھے, ان کو اپنا غریب نواز مانتے تھے, اولاد ان سے مانتے تھے, روزی روٹی میں برکت ان سے مانتے تھے, پریشانی میں نجات ان سے مانتے تھے, لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے, اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, کہتے تھے یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کی بارگاہ میں, ہم گنہگار ہیں, ہماری اللہ نہیں سنے گا, یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے, ہم ان سے اپنی بات کہتے ہیں, یہ اللہ تک ہماری بات پہنچاتے. دیکھ رہے ہیں اللہ کو مانتے تھے. اور قرآن ہی یہ کہہ رہا ہے سورہ یونس آیت نمبر 18, وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, اور اپنے معبودوں کے بارے میں 360 بتوں کی جن کی وہ پوجا کرتے تھے, یا فرشتوں کے بارے میں, یا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, یا اسماعیل علیہ السلام کے, یا اللہ کے علاوہ جن کو بھی وہ پکارتے تھے, کیونکہ مکہ کے لوگ حضرت ابراہیم کی بھی پوجا کرتے تھے, ان کی تصویریں خانہ کعبہ میں موجود. کوئی یہ نہ کہے کہ صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے, نبی کی بھی پوجا کرتے تھے, اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی مانتے تھے. تو اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کو وہ پکارتے تھے وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں, ہماری فریاد اللہ تک لے کر جائیں گے. اللہ نے جواب کیا دیا, قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ کہہ رہا ہے اے نبی ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو پتا ہے؟ اللہ کا اگر کوئی سفارشی پوری کائنات میں ہوتا, اگر اللہ نے کسی کو یہ پاور دیا ہوتا کہ تم بھی اولاد دے دیا کرو, تم بھی روزی روٹی میں برکت دے دیا کرو, تم بھی بگڑی بنا دیا کرو, تم غریب نواز بن جاؤ, تم مشکل کشا بن جاؤ, تم غوث اعظم بن جاؤ, تم دستگیر بن جاؤ. اگر اللہ نے بنایا ہوتا تو کیا اللہ کو پتہ نہیں؟ نہیں, نہ زمین میں اللہ کا کوئی سفارشی ہے, نہ آسمان میں اللہ کا کوئی سفارشی ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون, اللہ تعالیٰ پاک ہے تمہارے شرک سے. جڑ اکھاڑ کے پھینک دیا گیا, ہر قسم کے شرک کی جڑ اکھاڑ کے. اب اس میں ایک ڈھکوسلہ لگاتے ہیں, نریندر مودی سے ملنا ہے تو ڈائریکٹ جا کے ملو گے, پرائم منسٹر ہے, زینہ بزینہ جانا پڑے گا, پہلے ان کے سیکرٹری سے ملنا پڑے گا, ان کے پی اے سے ملنا پڑے گا, اس کے سامنے اپنی بات رکھنی پڑے گی, پھر وہ تمہاری بات پہنچائے گا, تب تمہاری ملاقات کسی بادشاہ سے, کسی منسٹر سے ہوگی. یہ مثال دی جاتی ہے. میں کہتا ہوں پہلی بات تو اللہ کے لیے مثال دینے والے تم ہوتے کون؟ کہاں اللہ اور کہاں یہ دنیا کے بادشاہ؟ کوئی مثال, کوئی مقابلہ ہے؟ دنیا کے بادشاہ تھک جاتے ہیں تو آرام کرتے ہیں, لیکن نو ڈسٹر میرا اللہ آدھی رات کو آ کے کہتا میرے بندوں مجھ سے مانگو میں دوں گا. دنیا کے بادشاہ اپنے دروازوں پر لکھتے ہیں نو انٹری, بغیر اجازت اندر آنا منع ہے, میرا رب کہتا ہے ادعونی مجھ سے مانگ استجب لکم میں دوں گا. اب مجھے بتاؤ بادشاہ تمہارے گاؤں میں تمہارے علاقے میں آ کے کہے کہ گاؤں والوں کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے کہو, میں تمہاری فریاد پوری کروں گا, تمہارا کام پورا کروں گا. ہم کہتے نہیں, ہم بادشاہ کے سیکرٹری کے پاس جائیں گے. بادشاہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے پورے قرآن میں کہیں اللہ نے کہا کہ میرے نبی سے مانگ لو, میرے نبی تمہاری بات کو مجھ تک پہنچا دیں گے, میرے ولیوں سے مانگ لو, میرے ولی تمہاری بات کو مجھ تک پہنچا دیں گے. بلکہ اللہ نے صاف کہہ دیا تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا مجھے کو پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا. ان الذین یستکبرون عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, جو لوگ تکبر کی وجہ سے, گھمنڈ کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے, اللہ کو نہیں پکارتے, اللہ سے دعا نہیں کرتے, وہ جہنم میں جائیں گے. یہاں الٹا معاملہ ہے. دنیا میں کسی امیر انسان کے پاس کوئی مدد کے لیے کوئی جاتا ہے, ایک بار گیا دے دیا, دو بار گیا دے دیا, تیسری بار گیا, چوتھی بار گیا, ارے یار تو نے میرا ہی دروازہ دیکھ لیا کیا, کوئی اور نہیں پورے گاؤں میں. دنیا میں بار بار مانگو تو ناراض ہوتا ہے, میرا اللہ کہتا ہے تم نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہوتا ہوں. اللہ اکبر, اس کی شان کا کوئی مقابلہ ہے؟ اور دنیا کے بادشاہوں سے اس کی مثال دیتا ہوں. فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثالیں نہ دو. ایک اور ڈھکوسلا ہے, چھت پہ جانا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہے, بنارس سے واپس آنا تو ٹرین کے ذریعے آنا, اڑ کے کیوں نہیں چلے آئے؟ اڑ کے بھی آئے تو فلائٹ سے آنا, کوئی ذریعہ بیچ میں ہے, ٹرین ذریعہ ہے, فلائٹ ذریعہ ہے, چھت پہ جانا تو سیڑھی ذریعہ ہے, اللہ تک بغیر ذریعہ کے پہنچ جاؤ گے. ارے عقل کے اندھو, ذریعہ اس کے لیے تلاش کیا جاتا ہے جو دور ہو. چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہے, پہلے مالے پہ سیڑھی کی ضرورت ہے کیا؟ جو ہم سے قریب ہے اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے کیا؟ میرا رب کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے نبی میرے بندے جواب سے میرے بارے میں سوال کرے تو ان کو یہ جواب دے دو کہ میں قریب ہوں. اور یہاں ایک عقیدے کا مسئلہ یاد, اللہ قریب ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اللہ قریب ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے کائنات کے چپے چپے پر اللہ کی نگاہ ہے. اے میرے نبی اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں یہ جواب دے دو میں قریب ہوں, اور قریب ہونے کا مطلب بھی آگے بتا دیا, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے فوراً اس کی پکار کو سنتا ہوں. اللہ نے اللہ وہاں پہ دعا سن سکتا ہے جب کوئی نہیں سن سکتا. یونس علیہ السلام کو یاد کرو, مچھلی کا پیٹ, پیٹ کی کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, پناہ دا فی الظلمات,
یونس علیہ السلام تین اندھیروں میں اپنے رب کو پکارتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اے اللہ تو پاک ہے میں ظالم تھا. ابھی یونس کے ہونٹوں سے دعا نکلی ہے, ادھر اللہ نے مچھلی کو حکم دے دیا, اے مچھلی جس طریقے سے تو نے میرے بچے کو نگلا تھا جا اس کو خشکی پر اگل کے چلیا. کون ہے ذرا سوچو, آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے باپ جنت سے نکالے گئے, اللہ ان سے ناراض ہوا, اللہ کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے جنت کا وہ درخت کھا لیا, کس کو پکارا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ابراہیم علیہ السلام 90 سال کے ہو گئے, اولاد نہیں مل رہی, کس سے اولاد مانگ رہے, رب ہب لی من الصالحین. زکریا علیہ السلام 80 سال کے ہو گئے, اولاد نہیں ہو رہی, کس کو پکار رہے, رب لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارثین. ایوب علیہ السلام بیماری میں لتپت تھے, بیوی چھوڑ کے چلے گئے, بچے چھوڑ کے چلے, کس کو پکارے, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور ہمارے ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے حالات. آپ واپس سے ممبئی جاتے ہیں کار کے ذریعہ, واپس سے سورت جاتے ہیں کار کے ذریعہ, ٹرین کے ذریعہ. اللہ کے پیارے نبی مکہ سے طائف چل کر گئے, اللہ کے نبی اگر چاہتے تو سواری کے ذریعے سے بھی جا سکتے تھے, لیکن آپ مکہ کے کافروں کو بھنک بھی لگنے نہیں دے رہے تھے. آپ نے مکہ سے طائف کا جو 90 اور 100 کلومیٹر کے لگ بھگ کا سفر اللہ کے پیارے نبی نے پیدل طے کیا. جب آپ طائف پہنچے, طائف کے بڑے بڑے سرداروں کے گھر پہنچے, ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی, توحید کی دعوت پیش کی, انہوں نے میرے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا, انہوں نے میرے نبی کا مذاق اڑایا, انہوں نے میرے نبی پر تھپتیاں کسی, میرے نبی کو گالیاں دی, میرے نبی کے اوپر تانا تان کشی کے تیر چھوڑے. مگر ہائے میرے نبی کا صبر دیکھو, میرے نبی کی استقامت دیکھو, اللہ کے پیارے نبی ان کے جواب سے مایوس نہیں ہوئے. اللہ کے پیارے نبی 10 دن تک طائف میں رہے, سمجھاتے رہے, لوگوں کو بلاتے رہے, اسلام کی دعوت دیتے رہے, لیکن ایک آدمی بھی میرے نبی کے اوپر ایمان نہیں لایا. مجبور ہو کر, مایوس ہو کر اللہ کے پیارے نبی جب طائف چھوڑ کر جانے لگے, تو ان بدماشوں نے, ان بدبختوں نے میرے نبی کے پیچھے اس گاؤں کے, اس علاقے کے اوباش لڑکوں کو لگا دیا, وہ میرے نبی کے اوپر پتھروں کی بارش کرنے لگے, میرے نبی کے پاؤں میں خون دکھنے لگا, میرے نبی کے جوتے خون سے سن گئے. اللہ کے پیارے نبی کو, اللہ کے سب سے چہیتے نبی کو, اللہ کے آخری نبی کو اپنی جان بچا کر طائف سے بھاگنا پڑا. اللہ کے پیارے نبی طائف سے 3 کلومیٹر آگے ایک باغ کے اندر جا کر جب پناہ لیتے ہیں, تب جا کے آپ سانس لیتے ہیں چین کی. علامہ صفی الرحمن مبارک پوری الرحیق المختوم میں نقل کرتے ہیں سیرت ابن ہشام کے حوالے سے کہ اللہ کے پیارے نبی اس باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں, خون سے پیر آپ کے زخمی ہیں, جوتوں میں خون بھرا ہوا ہے, اس عالم میں آپ اللہ کے آگے ہاتھ سے اے اللہ انی اشکو الیک ذوق قوتی وقلت حیلتی وحوال من اللہ, اے اللہ میں کمزور ہو گیا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں, اے اللہ آج لوگ میرے ساتھ کیسا کیسا سلوک کر رہے ہیں, اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں, اے کمزوروں کے رب اگر میں تجھ سے نہیں کہوں گا تو کس سے, اے میرے رب اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تو میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کس کو پکارا میرے نبی نے, اپنے رب کو پکارا. اسلام کی پہلی لڑائی ہے, غزوہ بدر کا منظر ہے, ایک طرف 1000 کافروں کی تعداد ہے, ایک طرف میرے نبی کے 313 کلمہ پڑھنے والے, 1000 کے پاس گھوڑے بھی ہیں,
اونٹ بھی ہیں تلواریں بھی ہیں سب لڑنے والے ہیں یہ 313 بیچارے اس میں بڈھے ہیں اس میں بچے ہیں کسی کے پاس تلوار ہے کسی کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس گھوڑا ہے کسی کے پاس نہیں ہے کوئی کمپیریزن نہیں کوئی مقابلہ نہیں ہے 313 اور 1000 مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی دونوں ہاتھ پھیلائے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اللہم آتنی ما وعدتنی اللہم انجز لی ما وعدتنی اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو اپنے نبی کی مدد کرے گا تو ایمان والوں کی مدد کرے گا اے اللہ اگر آج تو نے مدد نہیں کی تو کب کرے گا اللہم ان تغلق حاضر عصابتا لن تعبد فی الارض اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر 313 تیرا کلمہ پڑھنے والے تیری عبادت کرنے والے تیری توحید کا گن گانے والے تیرے خلاف شرک سے روکنے والے اگر یہ روئے زمین سے مٹ گئے تو اے اللہ پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں میرے نبی دعا کر رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں آپ کی چادر آپ کے کندھے سے نیچے گر جاتی ہے صدیق اکبر آتے ہیں آپ کی چادر آپ کے کندھے پر رکھتے ہیں ہاتھ کو تھپ تھپاتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھیے اللہ آپ کی مدد کرے گا اور اللہ نے مدد کی کوئی ایک واقعہ مجھے لا کر دے دو کوئی ایک مثال لا کر دے دو کہ نبی نے کبھی یہ تعلیم دی ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ کا سفارشی بنا کر اس کو پکارو اور اللہ کی اتھارٹی اس کو اٹھا دے دو کہتے ہو ہم گنہگار ہیں ہم خطا کار ہیں اللہ ہماری نہیں سنے آپ نے تو نبیوں کے واقعات بیان کر دیا ایوب علیہ السلام کو نبی تھے ابراہیم علیہ السلام کو نبی تھے چلو یہ سب تو نبی تھے ایک غیر نبی کا واقعہ بھی سوچو نبی کا زمانہ ہے ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کسی بات پہ ناراض ہوتے ہوتے نے کہہ دیا کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے زمانے جاہلیت کا دستور تھا کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی سے ایسی بات کہہ دیتا تھا کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو وہ بیوی ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو جاتی اس کو زہار کہا جاتا تھا یہ طلاق دینے کا بڑا ہی خطرناک طریقہ تھا اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تو بیوی حرام اسلام نے آ کر اس حکم کو برقرار رکھا تھا اس میں کوئی ماڈیفیکیشن نہیں ہوا تھا ابھی یہ حکم چینج نہیں ہوا ایک صحابی نے اپنی اہلیہ کو یہی کہہ دیا کہ تیری تو میری ماں کی پیٹ کی طرح انت علیہ تزار امی تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹ کی طرح صحابیہ کا نام کیا ہے خولہ بنت سالبہ اب بیچاری پریشان چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں کس کے پاس جائیں بڑے بڑے صحابہ سے فتویٰ پوچھا سارے صحابہ نے کہا بی بی دیکھو ہمیں کچھ نہیں پتا زمانے جاہلیت کے یہی دستور تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے زہار کر لے بیوی حرام اسلام نے اس کو چینج نہیں کیا ہے لہذا تم حرام یہ بیچاری عورت دار ماری ماری پھر اتنے بچے ہیں میرے کہاں جاؤں گی کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا میرا کوئی مائکہ نہیں ہے باپ نہیں ہے بھائی نہیں کہاں جاؤں گی میں سارے صحابہ نے ہاتھ اٹھا لیا سارے ستاروں نے ہاتھ اٹھا لیا اب چاند کے پاس پہنچ شب رسالت کے پاس پہنچی اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی نبی کا دروازہ کھٹکھٹایا نبی نے دروازہ کھولا کیا بات ہے کہا اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا کیا میں اپنے شوہر کے لیے حرام ہوں گی نبی نے فرمایا اس بارے میں اسلام کا کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا ہے لہذا پرانا حکم جاری رہے گا تم اپنے شوہر کے لیے حرام اے اللہ کے نبی ایسا نہیں ہوگا میری زندگی کا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا اللہ کے نبی فرماتے میں کیا کر سکتا ہوں جو مسئلہ ہے وہ ہے وہ نبی سے جھگڑ رہی ہے نبی سے بحث کر رہی ہے اما عائشہ کہتی ہے میں گھر کے اندر بیٹھی تھی وہ دروازے پر میرے نبی سے جھگڑا کر رہی تھی بحث کر رہی تھی مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا وہ کیا کہہ رہی ہے اللہ نے سات آسمان کے اوپر سے سن لیا اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير اے میرے نبی وہ عورت جو تم سے لڑ رہی ہے اللہ نے اس کی آواز سنی اللہ نے سات آسمان کے اوپر اس کی آواز کو سن لیا اور تمہارے اور اس کے بیچ میں جو کنورسیشن ہو رہا تھا, جو وارتالاپ ہو رہا تھا, جو گفتگو ہو رہی تھی, وہ اللہ نے سن لی. اب آج اس عورت کی پکار پر اللہ نے مسئلہ چینج کر دیا. اب آج سے اگر کوئی والذین یظاہرون من نسائہم ما ہن امہاتہم, اگر کوئی اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا تیری پیٹ میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے, تو اتنا کہہ دینے سے وہ اس کی ماں نہیں ہو جائے, مسئلہ چینج ہو گیا. کفارے کا آرڈر آ گیا, کفارہ دینا ہے. تو وہ اللہ سنتا ہے, اس کو سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے, اس تک پہنچنے کے لیے کسی سیکرٹری سے ملنے کی ضرورت نہیں, وہ تو ہماری شہر رب سے زیادہ قریب. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, انسان کی شہر رب سے زیادہ قریب ہے اللہ. اللہ کا علم, اس کی قدرت ہر جگہ ہے. اور ایک بات بولوں, مردے سنتے, یہی بنیاد ہے آج مسلمانوں کے اندر جو شرک پایا جاتا ہے, اس کی بنیاد ہے کہ مردے سنتے. یہ اللہ کے ولی ہیں, ظاہری طور پر یہ پردہ فرما ہے, ہم سے الگ ہوں لیکن سنتے ہیں. لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا, جنازہ جا رہا تھا مسکرا رہے تھے, لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا, حوالے میرے پاس موجود ہیں, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں زندہ ہیں اور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ شباشی کرتے. میں شباشی کا مطلب نہیں بتاؤں گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انداز بدل بدل کے ہمیں سمجھایا کہ مردے نہیں سنتے. ایک جگہ فرمایا, اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, سورۃ نحل کے اندر فرمایا, اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ایک جگہ فرمایا, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ, اے نبی آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے. ایک جگہ فرمایا, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, ارے کتنا بڑا گمراہ ہے وہ انسان جو اس کو پکار رہا ہے, جو اس کی پکار قیامت تک نہیں سنا. اللہ اکبر, اس سے بڑی دلیل نہیں ہوتی. یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسی ہستیوں کو پکارے, ایسی ہستیوں کو مشکل کشا مانے, جو قیامت تک اس کی پکار کو سن نہیں سکتے. وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, بلکہ ان کو تو پتا بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. یہاں شیخ عبد القادر جیلانی کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ آج ان کے نام پر کیا کیا ہوگا. یہاں حضرت علی کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ علی مشکل کشا کے نعرے لگ رہے ہوں گے. بہو من دعا ہم غافل, وہ غافل ہے تمہاری دعا. اور سورہ حج کے اندر ایک عجیب مثال دی گئی, شرک کی اور مشرک کی مثال دی گئی, اور یہ کہہ کر دی گئی کہ یہ مثال دی جا رہی ہے غور سے, یا ایھا الناس, اے لوگو, کیسے ہیں ضرب مثل, کوئی حافظ ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ, اے لوگو, لوگوں کہا گیا, اس میں صرف ایمان والوں کو نہیں کہا گیا, سب کو کہا گیا. ایک مثال دی جا رہی ہے غور سے, اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں, اور یہ بھی کہہ رہا ہے غور سے سنو کیا مثال دے رہا ہے. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, بے شک تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو, یہاں سارا جھگڑا اسی بات پر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرنا یہ تو شرک ہے, پکارنا شرک نہیں. ارے سب سے بڑی عبادت پکارنا ہی ہے, سب سے بڑی عبادت دعا ہے, دعا کا مطلب پکارنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اب دعا هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے, اصل عبادت تو دعا ہے. اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وہ اللہ کی پوری کائنات تو بہت دور کی بات ہے زمین تو بہت دور کی بات ہے آسمان تو بہت دور کی بات ہے اللہ کی ایک حقیر مخلوق مکھی پیدا نہیں کر سکتے مکھی ایک حقیر مخلوق جس کو کوئی پسند نہیں کرتا یہ مکھی بھی پیدا نہیں کرتے وَلَبِجْ تَمَعُولَ اور اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں جتنے لوگوں کو پکارا جا رہا ہے اللہ نے نام نہیں لیا جس کو بھی پکارا جا رہا ہے مل کر مل جائیں وَلَبِجْ تَمَعُولَ they can't create وہ پیدا نہیں کر سکتے مکھی پیدا نہیں کرتے وَإِن يَطْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اور اگر مکھی ان کا کوئی کھانا لے کر اڑ جائے کوئی چیز لے کر اڑ جائے مکھی کتنا لے کے جائے گی ایک کنٹل لے کے چلی جائے گی کیا کتنا لے کے جائے گی مکھی جتنا بھی لے کے جائے گی اپنے وزن سے تو کم ہی لے کر جائے گی نا مکھی کا کتنا وزن ہوتا ہے 10 کلو کی ہوتی ہوگی بولتا ہے اگر وہ مکھی ان کا کوئی کھانا لے کر چلی جائے لا يستنقذوه منه اے اللہ تو نے کیسی بے بسی اور کیسی لاچاری کی مثال دی ہے مشرکوں کے لیے کہ وہ تمام اللہ کے علاوہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ اس مکھی کے کی لے گئی چیز کو چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتا وہ کیا بگڑی بنے وہ کیا اولاد دیں گے وہ کیا مصیبت دور کریں گے وہ کیا تمہارے روزی روٹی میں برکت دیں گے ہائے مسلمان تیرا کیسا عقیدہ ہے تم نے لال کالے پیلے دھاگوں کو مشکل کو شامل بچے کو دھاگا پہنا دیا نظر نہیں لگی بچے کے گلے میں تعویذ لگا دیا نظر نہیں لگی اور لکھنے والوں نے جہاں تک لکھا وہ کہتے ہم گستاخ ہیں جاؤ فیصلہ کر لو کون گستاخ ہے میں نام نہیں لوں گا اس عالم کا میں نام نہیں لوں گا اس کی کتاب کا عورت کو بچہ نہیں ہو رہا سورہ مریم کا نقش لکھ کر عورت کی شرمگاہ کے پاس باندھ دیا بچہ پیدا ہوگا پیدائش میں آسانی کیسا عقیدہ ہے ذو الطالب والمطلوب مانگنے والا بھی کمزور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور اور آگے جو اللہ نے بات کہی میرے بھائیوں توحید کا درد چھپا ہوا ہے اس کے اندر اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شرک سے کیسے بچانا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو شرک کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے اس کی ناراضی کا اظہار ہو رہا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ اے لوگو تم نے اللہ کی بڑی ناقدری کی تم نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے ارے شریک بھی بنایا تو کس کو بنایا کالے پیلے دھاگے ہماری تقدیر کا فیصلہ کر بچے کے پیٹ میں دھاگا باندھ دیا بیمار نہیں ہو رہا ہمارے گلے میں امام زامن باندھ دیا اب سفر میں چلے جائیں گے کوئی پریشانی نہیں ہے میرے بھائیو توحید اور شرک توحید اسلام کی بنیاد ہے اور شرک اس بنیاد کو ختم کرنے والی ہے اسی لیے اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو کی گٹھی گٹھی میں آپ نے یہ پلا دیا تھا اللہ کے پیارے نبی بچے بچے کو یہ تعلیم دیتے تھے کی خبردار کبھی شرک مت کرنا مانگنا تو اللہ سے مانگنا مدد طلب کرنا تو اللہ سے مدد طلب کرنا 12 سال کے بچے ہیں عبداللہ ابن عباس اللہ کے پیارے نبی اس کو یہ تعلیم دیتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ جب سوال کرنا تو اللہ سے کرنا واذا استعنت فاستعن باللہ اور جب بھی مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا صحابہ کے اوپر کیسی کیسی پریشانیاں صحابہ کے دور میں کیسے کیسے فتنے آئے کربلا کے میدان میں نواز رسول کو شہید کر دیا گیا نبی کے داماد کو مدینہ کے اندر اس کے گھر میں گھیر کر مار ڈالا گیا عمر فاروق کے اوپر نماز کی حالت میں حملہ کیا گیا علی مرتضیٰ کے اوپر فجر کی نماز میں حملہ کیا گیا لیکن صحابہ نے کبھی بھی کسی بھی پریشانی میں کسی بھی مشکل میں یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگایا صحابہ نے کبھی بھی اللہ کے نبی کی قبر کے اوپر جا کر یہ نہیں کہا اے اللہ کے نبی آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت پر کیسے کیسے حالات آ رہے صحابہ نے جب بھی پکارا اللہ کو پکارا صحابہ نے جب بھی مدد کے لیے مدد طلب کی اللہ سے مدد طلب
اگر اسی کا نام گستاخی ہے تو ہم گستاخ ہیں.
اگر نبی کو اللہ کا مقام نہ دینا یہ نبی کی گستاخی ہے تو معاف کرو. ہم نے اپنے نبی سے یہ سیکھا ہے لا تطرونی کما ترتی نصار ابن مریم. اے لوگو خبردار مجھے اتنا نہ پڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو. انما انا عبد میں اللہ کا بندہ ہوں. فقول عبداللہ بھی و رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہا.
اور ایک بات بتاؤں دنیا میں شرک کی شروعات کہاں سے ہوئی پتا ہے آپ کو شرک کہاں سے آیا؟ آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں سب سے پہلے رسول بھیجے گئے نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے, دعوت و تبلیغ کرتے رہے, توحید سمجھاتے رہے. قوم کے لوگ نہیں مانے, تھوڑے بہت ان کے اوپر ایمان لائے. پھر نوح علیہ السلام کے اوپر جو لوگ ایمان لائے اس میں ان کا بیٹا بھی شامل نہیں. لوگ بولتے نا نبی مختار کل ہے, نبی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہاں نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان آیا ڈوب رہا ہے. نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے اہل و عیال کو بچائے گا, میری فیملی کو بچائے گا. ان ابنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے, میرا بیٹا بھی میری فیملی میں سے ہے, میرے بیٹے کو بچا لے. اب بیٹا کیسا تھا جب طوفان آنے والا تھا تو نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا بیٹا ادھر آ جا میری کشتی میں سوار. یا بنی سلمان آؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ. تو بیٹا کیا کہتا ہے سآوی الی جبلی یعصمنی من اللہ, اے ابا جان آپ کی کشتی آپ کو مبارک, اگر طوفان آ بھی گیا تو میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاؤں گا, میں بچ جاؤں گا, میری چنتا مت. نوح علیہ السلام بیچارے بڑے درد کے ساتھ کہتے ہیں لا عاصم الیوم من امر اللہ, اے میرے بچے جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی پہاڑ تجھے نہیں بچا پائے گا. تو اگر میری کشتی میں نہیں آیا تو تو بچ نہیں سکتا, دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں بچا سکتی. اور وہی ہوتا ہے طوفان آتا ہے, طوفان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوب جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے کیا تھا تو میرے گھر والوں کو بچائے گا, میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ڈانٹ دیتا ہے یا نوح انہ لیس من عمل اہل انہ عمل غیر صالح, اے نوح تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے, اس کے کرتوت گڑبڑ ہے, اس کا عمل گڑبڑ ہے, تیرا بیٹا تیری فیملی سے نہیں ہے, وہ تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں. اسی لیے شاعر کہتا ہے بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا, بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا, یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نبی کے بیٹے ہیں, ہم سید ہیں, ہم آلے رسول ہیں, ہمارے اوپر جہنم کی آگ آنے کو ماچس کی تیلی جلا تو ہاتھ جل جائے, جہنم کی آگ آنے. نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبے نوح علیہ السلام نہیں بچاتا ہے. اور یاد رکھو شرک کا شرک کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جو عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے, ساری کائنات کے چپے چپے سے واقف ہے, جو کچھ دنیا میں ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے, یہ عقیدہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں رکھا جائے یہ بھی شرک ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, غیب کی کنجیاں میرے پاس. اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ, قیامت کب آئے گی مجھے پتا ہے, ماں کے پیٹ میں کیا ہے میں جانتا ہوں, کل تم کیا کرو گے میں جانتا ہوں, کہاں موت آئے گی میں جانتا ہوں. تو کسی اور کو عالم الغیب ماننا یہ بھی شرک ہے. ہاں اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو غیب کی بہت ساری باتیں بتاتا ہے اور اللہ کے بندوں میں اللہ کے انبیاء سب سے افضل تھے اور اللہ نے اپنے نبیوں کو بہت ساری غیب کی باتیں بتائی اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بہت ساری غیب کی باتیں بتائی لیکن غیب کی باتیں بتانا غیب کی اطلاع دینا اور عالم الغیب ہونا دونوں الگ الگ صحیح بات سمجھے یہ چشمہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ چشمہ اس کو پہنا جاتا ہے اس سے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے میں اس چشمے کے بارے میں بس اتنی معلومات رکھتا ہوں لیکن ایک آدمی کو پتا ہے کہ یہ چشمہ کس چیز سے بنا ہے اس کا لینس کہاں بنا ہے اس کی پلاسٹک کس کارخانے میں تیار ہوئی ہے اس چشمے کی اے ٹو زیڈ سب کچھ پتا ہے اللہ کو یہ عقیدہ اللہ ہی کے بارے میں کہ جو کچھ کائنات میں ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اللہ کو پتا ہے یہ علم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ نے اپنے نبی کو بہت ساری غیب کی باتیں بتائی لیکن نبی عالم الغیب ہے نبی کو سب کچھ پتا ہے پورا علم غیب اللہ نے اپنے نبی کو عطا کر دیا یہ اللہ کے علم کے ساتھ شرک ہے اگر میرے نبی عالم الغیب ذرا غور کرو میرے نبی کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آتے ہیں اے اللہ کے نبی ہمارے قبیلے میں کوئی اسلام کی دعوت دینے والا نہیں ہے اسلام کو سمجھانے والا نہیں ہے آپ اپنے کچھ صحابہ کو تبلیغ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے اللہ کے پیارے نبی 70 صحابہ اور یہ 70 صحابہ کون تھے اللہ کے پیارے نبی کے اسٹوڈنٹ تھے اللہ کے نبی کے مدرسے میں پڑھنے والے اللہ کے نبی سے دین سیکھنے والے تھے نبی نے بھیج دیا ان غداروں نے راستے میں غداری کی اور اللہ کے پیارے نبی کے 70 صحابہ کو شہید کر رہا ہے ذرا سوچو میرے نبی کو پتا ہوتا تو دیکھتے ایک یہودی عورت کے گھر دعوت دی گئی اللہ کے نبی کو اس نے بکرے کی ران پکائی جو میرے نبی کو بہت پسند تھی بکرے کی ران اللہ کے پیارے نبی بڑے شوق سے کھاتے تھے اللہ کے نبی نے تھوڑا سا گوشت کھایا تھا آپ کے بازو میں ایک صحابی بیٹھے تھے انہوں نے حلق کے نیچے بھی اتار لیا فوراً زہر ملا ہوا تھا ان کا انتقال ہو گیا اللہ کے پیارے نبی نے پوری طریقے سے حلق کے نیچے تو نہیں اتارا لیکن زہر کا اثر آپ کے جسم میں رہا اور انتقال کے پہلے بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ میں اس زہر کا اثر آج بھی اپنی رگوں کے اندر پاتا ہوں میرے نبی کو پتا ہوتا تو کھاتے کیا یا صحابی کو کھانے دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی عمر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقوں نے گندا الزام لگایا مہینے بھر کے قریب اللہ کے نبی پریشان رہے حضرت عائشہ کو مائکے بھیج دیا جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیتیں نازل کی تب جا کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت پتا چلی میرے بھائی کو دلائل کا انبار ہے لیکن اب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ شیخ عبد القادر جیلانی کے اندر بھی یہ پاور ہے کہ ساری کائنات پر ان کی نظر ہے اللہ کے علاوہ اللہ نے اپنے رسول کو بھی یہ رائٹ دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کو بھی یہ اتھارٹی دی ہے کہ ان کے پاس علم غیب ہے جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے سب آپ کو پتا ہے یہ اللہ کے ساتھ شرک کی ایک شکل یہ بھی ہے اور شرک کی ایک شکل جو زمانے جاہلیت میں بہت رائج تھی جانور ذبح کرنا ہے اب اللہ کے بجائے بتوں کے نام سے ذبح کرنا ہے کوئی کھانے پینے کی چیز بانٹنا ہے اب اللہ کے بجائے غیر اللہ کے نام سے بانٹ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے نظر و نیاز کرنا منت مانگنا جانور ذبح کرنا یہ بھی شرک ہے اور اتنا بڑا یہ حرام کام ہے کہ اللہ نے سور کے گوشت کے بعد اس کا ذکر کیا سورہ بقرہ اٹھاؤ دوسرا پارہ سورہ بقرہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ اللہ نے تمہارے اوپر مردار حرام کیا ہے اللہ نے تمہارے اوپر خون حرام کیا ہے اللہ نے تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام کیا ہے اور اللہ نے ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے اللہ کے علاوہ جس کا بھی نام لیا جائے چاہے وہ اللہ کی کتنی محبوب ہستی ہی کیوں نہ ہو. یہاں صحابہ کی ٹریننگ کیسی دی تھی, جاؤ اگر اہل حدیث یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے گستاخ ہے تو جاؤ حدیث کی کتابوں کو جلا دو, قرآن کی ان آیتوں کو ختم کر دو. یہ آیتیں وہی عقیدہ سکھاتی ہیں جو الحمدللہ اہل حدیث کا. صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ ایک صحابی آئے اللہ کے پیارے نبی کے سامنے, بات ہی بات میں کہا ماشاء اللہ و رسول, جو اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے. نبی نے فوراً منع کیا, خبردار یہ نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے, بلکہ صرف اتنا کہو ماشاء اللہ جو اللہ چاہے. یعنی گویا نبی نے اپنے صحابہ کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میرا مقام اپنی جگہ, میرا احترام اپنی جگہ, میری فضیلت اپنی جگہ, لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں, بندے کے مقام سے اٹھا کر مجھے معبود مت بنا دے. آج افسوس ہوتا ہے پانچ ٹائم اشہد ان لا الہ الا اللہ کی اذان کی آواز تو ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ کا کلمہ تو مسلمان پڑھتا ہے, لیکن قبروں کے آگے, مزاروں کے آگے, درگاہوں پہ جا کے یا علی مشکل کشا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ علی اللہ, یا خواجہ غریب نواز, یا علی مشکل کشا کے نعرے بھی لگا رہا ہے. افسوس ہوتا ہے میرے بھائی, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم سے بہتر 1400 سال پہلے کے مکہ کے مشرک جانتے تھے, کیونکہ وہ عربی زبان جانتے تھے, ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے. ورنہ سوچو کل تک میرے نبی کو اتنا مانتے تھے کہ میرے نبی کو صادق کہتے تھے, امین کہتے تھے. اللہ کے پیارے نبی نے جب ان کو بلایا اور صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے, تو سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب نے کہا تب لگا لی ہاتھ میں جماعت تیرے لیے بربادی ہو کہ ابو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا, اتنا برا کیوں لگا؟ نبی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم جس کی پوجا کرتے ہو وہ غلط ہے, نبی نے ان کے معبودوں کو گالی تو نہیں دی, نبی نے ان کے کسی معبود کی توہین تو نہیں کی, نبی نے کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو. ان کو سمجھ میں آ گیا لا الہ الا اللہ کہنا ہے کہ سارے مشکل کشاؤں کا راستہ ختم. اب جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو پھر کسی اور کو مشکل کشا, کسی اور کو غریب نواز, کسی اور کو دستگیر, کسی اور کو داتا, کسی اور کو بندہ نواز کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ان کو لا الہ الا اللہ سے بہت چڑ تھی. اور ایک آخری بات بتا کے بات ختم کروں, ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب پتا تھا, وہ کہتے تھے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. بڑی عجیب بات ہے, محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمارے سارے معبودوں کو ختم کر کے اب صرف ایک کی عبادت کرنے کی تعلیم دے رہا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ ہم نہیں کر سکتے. ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب پتا تھا, ہمیں نہیں پتا ہے کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے. الہ کا مطلب سمجھ لو, یہ بات بتا کے بات ختم کرو. الہ کہتے کس کو؟ الہ کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہے معبود, اور معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے. اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں ہر وہ کام یا ہر وہ تعظیم جو دو عقیدہ رکھ کر کی جائے. یہ بات نوٹ کر لو دماغ میں, اس بات کو کہیں بٹھا لو. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام, ہر وہ تعظیم جو دو عقیدہ رکھ کر کیا جائے. پہلا عقیدہ, ہم جس کی تعظیم کر رہے ہیں یا جس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کی غیبی نظر ہمارے اوپر, ہم اسے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اسے پتا ہے ہم کس حال میں. ایک عقیدہ تو یہ, اور دوسرا عقیدہ وہ مختار کل ہے جس کو ہم جس کو پکار رہے ہیں یا جس کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں, جس کے نام کی منت مان رہے ہیں, وہ مختار کل ہے, اس کے پاس پورا پاور ہے نفع نقصان کا مالک. یہ دو عقیدہ رکھ کے جو کام کیا جائے وہ عبادت, دعا بھی عبادت, نظر بھی عبادت, سجدہ بھی عبادت, پکارنا بھی عبادت, جانور ذبح کرنا بھی عبادت, جانور چھوڑنا بھی عبادت. یہی وہ نقطہ تھا جو مکہ کے مشرک سمجھتے تھے, इसीलिए वो ला इलाहा इल्लल्लाह से चिढ़ते थे. आज का मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह से चिढ़ता तो नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मानता है, लेकिन साथ में न जाने कितने खुदाओं की परस्तिश कर रहा है. अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, इलाहा आलमीन सबसे कीमती चीज तौहीद की ये दौलत, इसको हमें संभाल के रखने की तौफीक अता फरमाए. रब्बुल आलमीन हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमाए. रब्बुल आलमीन कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी की आखिरी सांस जब हमारी निकले तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जिंदगी भर की कमाई बर्बाद हो जाए, तौहीद का दामन हमारे हाथ से छूट जाए. अय अल्लाह तौहीद पर जिंदा रख और तौहीद पर हमारा खात्मा फरमा. अय अल्लाह हमारे वो भाई जिन्हें कोई शिर्क का मतलब बताने वाला नहीं है, जिनको तौहीद के नाम पर शिर्क समझाया जा रहा है, अय अल्लाह उनको कुरान हदीस की इस साफ सुथरी तौहीद को समझने की तौफीक अता फरमा. अय अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सिर्फ अपने दर का भिखारी बना दे, हमें अपने दर का भिखारी बना दे. अय अल्लाह हम अगर गौसे आजम माने तो तुझे माने, अय अल्लाह हम मुख्तार कुल माने तो तुझे माने, अय अल्लाह हम दाता माने तो तुझे माने, अय अल्लाह हम रोजी रोटी का सवाल करें तो तुझसे करें. अय अल्लाह तो हमें अपने नबी और अपने नबी के सहाबा के अकीदे पर चलने की तौफीक अता फरमा. आमीन व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.
جزاكم الله خيرا احسن الجزاء. میں مدرسہ میرا ہندو اور من دوسرا سوشل ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ کے شکری کے لاکھ ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے آ کر کے